رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی مکالمے میں ہم چھٹی شریف منائیں گے، یعنی میرے آقا ولی کامل سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج یوم عرس ہے، 6 رجب المرجب۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ان کا ذکر مبارک بھی کریں گے، اور اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی ولایت اور پھر کرامت کا آپس میں کیا تعلق ہے اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سلسلے سے پہلے بھی کچھ نیتیں کروائی جاتی ہیں، اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی نیت کر لیجئے، موبائل فون کے استعمال سے بچنے کی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیت کرتے ہیں کہ سلسلے کے اختتام تک ہماری گفتگو کا انداز ایسا رہے جس سے اولیاء کرام کی محبت دل میں مزید پیدا ہو، اور خواجہ صاحب کی محبت دل میں پیدا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے سلسلے میں میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبتیں بھی پڑھیں گے، کیونکہ آج یوم عرس ہے، اور اس وقت ممکن ہے کہ ان کے مزار مبارک پر عاشقان خواجہ کا ایک جمع غفیر ہو۔ ہم بھی ایک دن انشاءاللہ تعالی، وقت آئے گا اللہ نے چاہا تو خواجہ کی چھٹی خواجہ کے در پہ جا کے منائیں گے، اور وہاں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا خواجہ میری چولی بھر دو، یا خواجہ میری چولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی، اور انشاءاللہ جھولی بھر کر لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب اتنی دور سے آپ اپنی کمال شفقت اور فیضان سے اپنے چاہنے والوں کی جھولیاں بھرتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا فرمایا، تو پھر کیوں نہ ان کے در پر بھی خوب 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 برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی کامل محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ آئیے کچھ تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد نعت شریف بھی سنتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر ذکر خواجہ بھی ہوگا، اور یوں جنرلی اولیاء کرام کا تذکرہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول کی رضا پانے کے لیے تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ سبھی بھی یہ نیت کیجئے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی رضا کے لیے تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید اور نعت شریف سنیں گے، اور دل میں اخلاص پایا تو انشاءاللہ عزوجل رو رو کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر انشاءاللہ عزوجل نعت شریف سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولایت یعنی ولی دوست. قرآن پاک میں اولیاء کرام کا جا بجا ذکر مبارک موجود ہے اور قرآن پاک میں ان کی نشانی بھی موجود ہے, پہچان موجود ہے اولیاء کرام کی. یعنی قرآن جو ہمارے لیے ہمارا رہنما ہے, اس میں ہماری ہدایت کے لیے سب کچھ موجود ہے, اس میں اولیاء کرام کی پہچان بھی موجود ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی. یعنی ایمان کے ساتھ پرہیزگاری کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے. تقوی یہ بنیادی طور پر خدا سے ڈرنا اور گناہ سے باز رہنا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے متعلق بھی ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی سنیں گے کہ ولی کی تعریف کیا ہوتی ہے اور ولایت اور کرامت کا رشتہ کیا ہوتا ہے, ان کا تعلق کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اس ضمن میں اللہ کی رحمت شامل ڈال رہی تو کرامتیں بھی بیان کریں گے. تو اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, کچھ نعت شریف سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
میری کون سنے گا شاہ لے خبر خبر میں توبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے ارے وہ نہیں بات بنانے کی مجال بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا خبر میرا کون تیرے سوا لے خبر مجرم تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر مانا کس مجھے ماں ناکا درگاہ لے خبر تیرا ہی تو دائے درگاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ خبر
حدیث پاک کا خلاصہ یاد آ رہا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ یوں ارشاد ہے، میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا، یقیناً یہ شفیع المذنبین ہیں، یعنی گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اپنے کرم سے ہمیں رب سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ بس ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، سچی پکی غلامی عطا فرمائے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم گناہگاروں کے لیے شفاعت کا سوال کریں گے اپنے رب کے حضور، آنسو بہائیں گے اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوا کر جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ کرے کہ ہمارا حسن اعتقاد، ہمارا تعلق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انتہائی مضبوط ہو اور ہم قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھیک لے کر، شفاعت کی بھیک لے کر جنت کی طرف چل پڑے. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دکھتے ہیں نا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. یعنی دوزخ کی قید اسے کیسے ملے کہ یہ آخر آپ کا غلام ہے، تو اس کو دوزخ کی قید نہیں ملے گی، یہ امید ہے آپ کی رحمت سے. اور غمزدوں کو رضا مستع دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. وہ امیر سنت کا بھی ایک شعر ہے نا، لے تیری ریائی کی چٹھی ملی ہے،
دستے شہ بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہ بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو.
حبیب ولی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولایت کے حوالے سے اولاً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ولایت ہوتی کیا چیز ہے، ولایت کیا چیز ہے. تو یاد رکھیے کہ ولایت ایک خاص مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص محض اپنے فضل و کرم سے جس کو عطا فرمائے نیک شخص کو، تو یہ ولایت کہلاتی ہے. ولیوں کی شان کے بارے میں آیات و احادیث بے شمار ہیں، جیسے کہ شروع میں آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا. ایک آیت کریمہ میں بھی عرض کروں گا، سورہ کوثر، بڑی مشہور یہ سورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تو اب یہ کوثر کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے کہ کوثر کیا چیز ہے. تو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ, فرمایا کہ کوثر ساری کی ساری بھلائی ہی ہے. کوثر ساری کی ساری بھلائی ہے. اب یہ کوثر کے پھر کئی معنی بیان کیے گئے ہیں, جن میں سے کوثر کا ایک معنی اولیاء کرام بھی ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تفسیر کبیر میں کوثر کا ایک معنی اولیاء علماء اور ائمہ دین مجتہدین بھی ارشاد فرمایا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں دیگر امتوں سے زیادہ ولی ہوں گے, دیگر امتوں سے زیادہ علماء ہوں گے, اولیاء ہوں گے. اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے, بخاری شریف کے اندر بھی ہے, مسلم شریف کے اندر بھی ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم اس سے محبت کرو. لہذا پھر وہ جبریل امین علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں, اور پھر آسمان کے اندر ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. اہل آسمان بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ حدیث مبارک کے آخر میں آتا ہے ثم یودع له القبول فی الارض, کہ پھر اس ولی کی مقبولیت, اس ولی کی محبت کو زمین میں اتار دیا جاتا ہے. پھر اہل زمین بھی اس ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب یہ جو اس کا حصہ ہے کہ اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, فیض القدیر کے اندر اس حدیث کی ایک بڑی پیاری شرح کی گئی. حضرت عارف ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اذا وقع النداء بمحبته قبلته جميع البواطن, فرماتے ہیں کہ جب یہ ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے, اے اہل زمین تم بھی اس سے محبت کرو, تو زمین کے افراد جو ہیں وہ تو اس سے محبت کرنے لگتے ہی ہیں, زمین کے سارے ٹکڑے بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک اس کی شرح یہ بھی ہے کہ جب ان کے لیے مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے تو کیسی مقبولیت ہوتی ہے, وہ کس طرح ان کی مقبولیت ہوتی ہے. تو وہ ایک مرقات کے اندر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ مقبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے راضی ہو جاتے ہیں. فتمیل الیہ القلوب, لوگوں کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. وترضى عنہ, اور ان سے راضی ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے.
اولیاء کرام کی شان کو بڑے ہی شاندار انداز کے اندر یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے. تو اس میں جو یہ فرمایا نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خوف اور حزن کو ویسے تو دیکھیں تو بظاہر تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے, ڈرنا
جی,
لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں خوف سے مراد دنیا میں ڈرنا ہے اور حزن سے مراد آخرت میں یہاں پر ڈرنا ہے. یعنی نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے. اور ولی, اولیاء ولی کی جمع ہے, ولی کے بہت سارا معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی ہے قرب, جسے آپ نے ایک معنی بیان کیا دوست, ایک اس کا معنی ہے قرب, قریب ہونا. تو مقام قرب اس حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, بندہ فرائض تو ادا کرتا ہے, اس کے بعد نوافل کی کثرت کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں.
سب سے پہلے فرائض ہے نا,
پہلے فرائض,
فرائض کے ذریعے جتنا اللہ تعالیٰ کا وہ قرب پاتا ہے کسی اور ذریعے سے اللہ کا وہ قرب نہیں پا سکتا.
یہ بالکل واضح بات ہے کہ فرض ادا کیے بغیر وہ قرب پا ہی نہیں سکتا. اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے قرب پاتا ہے, اور وہ مقام قرب ایسا ہوتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اذا کان القلب مستغرقا فی نور معرفت اللہ, کہ اس اللہ تعالیٰ کے ولی کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور میں غوطہ زن ہو جاتا ہے, اور ایسا غوطہ زن ہو جاتا ہے, امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دور و نزدیک قرب و بعد یہ فاصلے اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. ایک مقام پر رہتے ہوئے اگر دوسرے مقام پر جانا چاہے تو بآسانی جا سکتا ہے. ایک مقام پر رہتے ہوئے دوسرے مقام کی گفتگو کو بات چیت کو سننا چاہے اپنی آواز کو پہنچانا چاہے بآسانی پہنچا سکتا ہے. اور ایک مقام پر رہتے ہوئے دوسرے مقام پر کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا چاہے تو بآسانی کر سکتا ہے. وہ قرب و بعد کے سارے فاصلے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. اولیاء کرام یہ وہ طبقہ گروہ ہے انسانوں کا, انسانوں کے اندر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تو ان کو صالحین فرمایا ہے, کہیں مومنین فرمایا ہے, کہیں شہید فرمایا. اللہ رب العزت نے کئی مقام پر ان کی شان کو بیان فرمایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے کرامت کا فرمایا تھا کہ کرامت جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہے, تو اللہ تعالیٰ جسے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے ان کی تائید کے لیے تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر خلاف عادت جو چیزیں ہیں افعال ہیں ان خلاف عادت جو ہے افعال کو دیکھ کر لوگ انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف مائل ہو جائیں. اسی طریقے سے اولیاء کرام کو بھی جو ہے کرامت دی جاتی ہے, اگرچہ کہ ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے, لیکن اولیاء کرام کو کرامت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور جو کی تعلیمات بآسانی ان کے قریب ہو جائیں.
کرامت شرط نہیں ہے اور کرامت کی ان کو طلب بھی, جو واقعی ولی ہے. اور اولیاء کرام کی ایک پہچان یہ بھی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ ولی جو ہے نا یہ اپنی کرامت کو چھپانے کی ہرس رکھتا ہے. مطلب نبی کے لیے تو معجزہ ظاہر کرنا ہے, لیکن کرامت جو ہے نا ولی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ اولیاء کرام کی شان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی کرامت کو ظاہر نہ کرنے کی ہرس رکھتے ہیں. کہ یہ مطلب یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی ایک اچھی پہچان ہوتی ہے اور کرامت ظاہر ہوتی بھی ہیں اور کرامت ظاہر نہیں بھی ہوتی. کل بھی امیر سنت نے کوئی اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. اولیاء کرام کی جو تقسیم امیر سنت نے بیان فرمائی تکوینی اور
تشریح
کے, بعضوں سے بہت کثرت کے ساتھ کرامتیں بیان کی گئی ہیں. جیسے ہمارے حضور سید غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم, خواجہ غریب نواز,
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ آپ کی 4000 کرامات کو بیان کیا گیا.
بیان کیا گیا ہے نا, 4000 کراماتوں میں حسر نہیں ہے,
حسر نہیں ہے.
ہاں, اس کو مطلب اس میں محدود نہیں کیا گیا. تو مگر اس شاق نے اہل سیرت جو سیرت جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے آپ کی 4000 کراماتوں کو بیان کیا. لیکن گوس پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم یہ کہ ان کی آج تک مکمل کرامتیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی آج تک مکمل کرامتیں بیان کی ہی نہیں جا سکی. اتنی کرامت اللہ تعالیٰ نے سید غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کو عطا فرمائی. اور ان دونوں کا جو دور مبارک ہے نا, یہ پانچویں چھٹی صدی ہے, چھٹی صدی جس کو کہتے ہیں نا, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور غریب نواز, ان دونوں کی آپس میں رشتے داری بھی تھی. اس کو ہم اپنی زبان میں کزن کہتے ہیں.
ایسے آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ, تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان میں پہاڑی پر پہاڑوں پر عبادت میں مصروف تھے. آپ نے اپنی گردن کو جھکا کر فرمایا بل علی عینی و راسی, بلکہ میری آنکھوں پر بھی میرے سر پر بھی.
رشتہ تھا ان کی, کیونکہ جو آپ نے بھی حدیث قدسی بیان کی نا, تو چونکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا, تو ایک کی آواز غریب نواز تک پہنچی اور ایک کے کان نے اس آواز کو سنا. یہ یاد رکھیے, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی زبردست اللہ کے ولی تھے. ان کی ولایت میں کس کو شک ہوگا, ان کے تقوی میں, ان کی پرہیزگاری میں کس کو شک ہوگا. لیکن ان سے اس طرح کثرت کے ساتھ کرامتیں بیان نہیں کی گئی ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو عالم مدینہ کہلاتے ہیں. حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ جو مالکیوں کے امام ہیں, اس طرح امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی, اور بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کی زندگی کی طرف آئے تو امام بخاری اللہ اللہ کتنی بڑی شخصیت ہے, نام کون نہیں جانتا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. تو اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو ہمارے محدثین کرام ہیں, امام رازی اور بڑے بڑے مطلب مفسرین گزرے ہیں. تو بعضوں کی زندگی کا انداز بڑا مطلب کہ ایک یوں کہتے ہیں نا کہ کتاب, فقہ, تحریر اور اس طرح کی بہت ساری چیز, یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کے اندر یہ مطلب کہ ایک اپنی کرم سے, اپنی رحمت سے, یہ امت پر کرم ہے کہ اللہ نے اس امت میں فقہا بھی پیدا فرمائے، محدثین پیدا فرمائے اور مفسرین پیدا فرمائے، اور مختلف متأثرہ علماء کرام اور اولیاء کرام کی شان ہے، کیونکہ جو ولی انہوں نے فرمایا نا، تو ولی لازمی عالم ہوگا، ولی لازمی شریعت کا پابند ہوگا، کیونکہ یہاں پر بہر شریعت کی چند میں ایک دو عبارتیں بیان کر دوں تاکہ ولایت کا کانسیپٹ مزید ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، اور اس معاملے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے، ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، کیا ہونے چاہیے بھی کلیئر ہو. بڑا معاشرہ جو نا یہ فتنوں کا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور فتن ہے، یعنی جو فتنوں کی علامتیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ علامتیں میں سے کئی علامتیں آج بھی اس دور میں پائی جا رہی ہیں. علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے دور فتن، تو ہم جو اس دور میں جی رہے ہیں یہ دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی اس کے اندر مطلب کہ شرارتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اپنی وہ بد باطنی اور عوام کی جہالت کی وجہ سے یہ مطلب جو یہ مقدس گروہ ہے اولیاء کرام کا، اس سے لوگوں کو متنفر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. نیرے درجے پلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے، جاؤ تو پوچھو تو نماز نہیں پڑھی حضرت ہیں، تو کہیں گے جناب حضرت نماز اثر جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں. اچھا مغرب مدینہ منورہ میں ادا کرتے ہیں، عشاء تو بغداد محلہ غوث پاک کے قدموں میں ادا کرتے ہوں گے، اور پھر فجر تو پہنچ جاتے ہوں گے غریب نواز کی چوکھٹ کے اوپر ہند میں. تو
کہتے ہیں نا پہنچے ہیں، ایسا پہنچے ہیں
کہاں، پہنچے ہوئے ہیں شیطان کے پاس. تو اب ان کو پوچھو کہ جناب یہ جو مغرب و عشاء کے درمیان جو کھانا کھایا تھا، یہ کھانا کون سے ملک میں جا کے کھانا کھایا تھا؟ تو کہیں گے نہیں کھانا تو یہیں کھایا تھا، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے نہیں چلے گئے تھے کسی اور دربار میں کسی اور بارگاہ میں، خود داتا صاحب تک ہی پہنچاتے چلے، کسی اور ملک میں جانے کی اگر تکلیف نہیں اٹھانی تھی تو، یا ویزے کا بھی مسئلہ نہیں تھا. تو مذاق بنایا ہوا بازوں نے، مذاق بنایا ہوا. اچھا یہ مذاق جو بنایا نا، اس میں ہماری جہالت بھی چھپی ہوئی ہے، یہ ہماری جہالت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم دیکھتے نہیں ہے کہ یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک شخص خود شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن جب کسی کے پاس گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی گمان کرتا ہے تو کچھ عقل و فہم تو رکھے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث لینے میں بڑے ہی باریک بین تھے، حدیث لینے میں کہ حدیث لے کس سے رہا ہوں. اتنی صحیح احادیث کا جو مجموعہ جمع کر کر امام بخاری علیہ رحمت اللہ والی نے ہمیں دیا ہے، اس میں ان کی کتنی کوششیں شامل ہیں، کیا بیان کیا جائے اس پر. اب ان کو کسی کے بارے پتا چلا کہ فلاں حدیث بیان کرتا ہے، آپ گئے ان کے پاس حدیث لینے کے لیے، تو دیکھا تو وہ شخص اپنی دامن میں یا اپنی جھولی میں اپنے گھوڑے کو یا اپنے جانور کو کچھ دانا دکھا رہا، آجا ہوتا ہے نا، دکھاتے ہیں چارہ دکھاتے ہیں، تو وہ جانور کو چارہ دکھا رہا تھا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جب اس کو دیکھا کہ اس کی جھولی یا اس کے دامن میں کچھ ہے نہیں، وہ تو خالی دکھاتے ہیں کہ وہ جانور آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دامن یا جھولی میں کچھ ہے نہیں، جو ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے میں اسے روایت کیسے لے لوں. یہ دیکھیں یہ باریک. اب آپ بولو یار ہم کو نہ سمجھ پڑے، آپ کو نہ سمجھ پڑے، یار گھر میں نمک کم تھا سب سمجھ پڑ گئی، مرچی تیل کم تھا سب سمجھ پڑ گئی، ٹھنڈا گرم تھا سب سمجھ پڑ گئی، یہی سمجھنا پڑی کہ یہ نماز ایک ٹائم کی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کے اندر کیا کیا خلاف شریعت چیزیں ہیں. آپ کو آپ کے کام نکالنے سے مطلب ہے، مصیبت یہ ہے. بادرت کے ساتھ برا مت مارے، آپ کو یار کام نکل گیا نا اپنا، ارے بھائی کام نکل گیا تو تھوڑی کام تو ایک مطلب کہ دوائی کی اتنی سی ٹکیا جو گولی ملتی ہے 2 روپے کی وہ بھی کام نکلوا دیتی ہے، تو اس سے بھی عقیدت کا اظہار کر لو نا. تھوڑا میڈیکل اسٹور والے کو بھی 50-100 روپے زیادہ دے دو، یار تم نے اتنی زبردست گولی دی تھی یار یہ 100 روپے لے، میں تیرے کو مان گیا یار. آپ بولا کہ تیرا کیا مانا، تو گولی دینے والا آدمی ہے اور وہ تو پوری کی پوری گولی دیتا ہے، وہ تو میڈیسن والی گولی دیتا ہے، وہ تو گولی نہیں گولا دیتا ہے آپ کو، وہ گھما دیتا ہے. اور آپ مطلب گورے بھائی بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے پہنچا ہوا آدمی ہے، اتنے بڑے بڑے بال کندھوں سے نیچے لے کر بیٹھا ہوا ہے جس کو اعلی حضرت نے حرام فرمایا ہے، وہ کسے پہنچا ہوا آدمی ہے یار. داڑھی مونڈا ہوا کیسے پہنچا ہوا آدمی ہو سکتا ہے؟ جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ کیسے پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے جو اللہ کا ولی ہے یعنی جو اللہ کا ولی ہے, ولی ہے نا, وہ عالم ہوگا. یہ دو اور دو چار بچہ بھی بتا دے گا, جیسے کہ نارمل لگ کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں, چار, ایک اور ایک کتنا ہوتا ہے, دو. تو یہ آپ موٹا اصول یاد رکھیے گا, جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ہوگا, وہ شریعت کا پابند ہوگا, وہ خوف خدا والا ہوگا, وہ عالم ہی ہوگا, وہ کچھ اور نہیں ہوگا. اب اتنی دو چار موٹی باتیں بھی اگر ہماری عقل میں نہیں آتی, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دست کرم نے کبھی کسی اجنبی عورت کو چھوا نہیں ہے, کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا. آپ سے کئی صحابیات نے بیعت کی لیکن کبھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے, اور وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ جو ایمان لا تقوی اختیار کیا, وہ کیسے کسی اجنبی عورت کے سر پر ہاتھ پھیر دے گا, وہ کیسے کسی اجنبی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے گا؟
یہ تو ایک علامت آپ نے بیان فرمائی عالم ہونا, اور ایک اور علامت بیان کی گئی اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ اولیاء کرام کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کو دیکھنے سے خدا یاد
آ جائے. اور یہاں تو وسوسے بھی آتے ہیں نا, بعضوں کا وسوسے آتے ہیں یار سنا تو ہمارا نیک آدمی ہے. اب ایک نیک آدمی, متقی پرہیزگار آدمی, ولی صفت آدمی, بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ ہمیں دیکھیے شریعت ہمارا معیار ہے, میں غلط کرتا ہوں تو میں غلط کرتا ہوں, یہ غلط کرتے تو غلط کرتے, یہ یاد رکھیں. بس غلطی کو میں اپنی غلطی کو شریعت تو نہیں نہ بناؤں گا, میری غلطی ہے, میری شامات اعمال کا نتیجہ میری نفس ہے, میرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں اپنی غلطی کو خلاف شریعت عمل کو شریعت تو نہیں نہ بتاؤں گا. اب لگے دم تو مٹے گم, دنیا کماوے کھاوے ہم لگے ہوئے ہیں اور آپ بھی باٹے چلے جا رہے ہو, باٹے چلے جا رہے ہو. تب انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائی کا کرامت استدراج کا فرق کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. البتہ چند عبارتیں بیان کر کے پھر آپ کی کال کی طرف بڑھتا ہوں. بہر شریعت میرے سامنے ہے, مسئلہ یاد رکھیے گا, انہوں نے ماشاءاللہ ولایت کی جو تعریف بیان کی وہ تعریف بہر شریعت میں موجود ہے. ولایت ایک قرب خاص ہے, ایک خاص قرب ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. ولایت وہبی شے ہے, یعنی ولایت اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے, یہ یاد رکھیے گا. نہ یہ کہ اعمال شاقہ, یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے, اور ولایت اللہ جس سے اپنے کرم سے عطا فرمائے. البتہ غالباً اعمال حسنہ یعنی اچھے نیک اعمال اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں, اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے. غوث پاک بہادرزاد ولی تھے, ولی پیدا ہوئے تھے, بلکہ ولی بھی پیدا ہوئے تھے, اور ایک قول کے مطابق 17 پارے آپ کو یاد تھے, کیونکہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی امی جان نے 17 پارے کی تلاوت کی اور آپ نے یاد کر لیے, اور جب پیدا ہوئے تو آپ کو 17 پارے حفظ تھے. یہ کرامت تو غوث پاک کی پیدا ہوتے تھے, رمضان مبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے, اور پیدا ہوتے ہی روزے رکھے, ایک طرح مطلب نہیں پیتے تھے, غروب آفتاب کے بعد ماں کا دودھ پیتے تھے. تو بعض مادرزاد ولی پیدا ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ہوتے ہی ولی ہیں, اور بعضوں کو اللہ اپنے کرم سے اپنی رضا سے ولایت عطا فرماتا ہے. بشیر حافظ رحمتہ اللہ تعالی علیہ تو شراب خانے میں تھے, شرابی تھے, مگر ان کی ادا پسند آ گئی, اللہ کو عطا کر دی ولایت. فضل بن عیاض ڈاکو تھے, اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی. اللہ کا کرم, اللہ کو کس کی کون سے بندے کی ادا پسند آ جائے, اللہ تعالیٰ کو اپنے کس بندے کی توبہ پسند آ جائے, یار سدھی سی بات ہے یار, اس کے کرم ہے, اس کا فضل ہے. الزواج عن اقتراف القبائر, جہنم میں لے جانے والے اعمال کے ابتدائی صفحے پر ایک حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, اور وہ اس نافرمانی کی بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑتا بھاگتا رہا, یعنی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, ایسا اس کو افسوس, ایسا افسوس ہو رہا تھا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا یہ انداز ندامت اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیقین میں شمار فرما دیا. صدیق یہ اولیاء کی سب سے بڑا درجہ ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. تو اب مزید یہ ہے کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی, یہ یاد رکھیے. جو بھی میں نے کچھ دیر پہلے بیان کیا, خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر اللہ نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حاشا, نہ شریعت و طریقت دو راہیں ہیں, نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں. علامہ مناوی شرح جامع صغیر, پھر عارف بلّہ سیدی عبد الغنی نابولسی فرماتے ہیں, امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے. یعنی طریقت شریعت کی جو بات ہوتی ہے, علم ظاہر, علم باطن, علم سلوک, علم فقہ, یہ تھوڑا وہ جو علم سے شغف رکھتا ہوگا, میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ان مدنی پھولوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا. اب نماز پڑھنے اس کو آتی نہیں, وضو غسل مطلب پاک ہونا اس شخص کو نہیں آتا یار, فرض غسل کرنا اس شخص کو نہیں آتا, وہ بہت ساری مطلب کہ اس کے اندر جہالت کی چیزیں موجود ہیں, اور آپ ہو کہ بس اس کو لے کر گھومتے رہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا, یعنی بنانا چاہا تو پہلے سے علم دے دیا, اس کے بعد ولی کیا. تو یہ موٹے چند مدنی پھول ہیں, آگے موقع ملے گا تو انشاءاللہ مزید عرض کروں گا. اور آپ کی کال بھی لیتے ہیں, کچھ یاد آ گیا, ایک دو منقبت کے اشعار سنا دینا.
تیری ذات خواجہ معین الدین, تیری ذات خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے.
یہ سید تھے.
تیرا نام خواجہ کا خیال ہے, میرا بگڑا باپ سوار دو, میرا بگڑا باپ سوار دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ سوال ہے, یہاں بھیک ملتی ہے بے گما, یہاں بھیک ملتی ہے بے گما, یہ بڑے سخی کا ہے آستا, یہ بڑے سخی کا ہے آستا, یہاں سب کی بڑھتی جوڑیاں, یہاں سب کی بڑھتی
نواز ہے میرا.
کلا بخت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ 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 کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہت کر جا میرا خواجہ میرا خواجہ
سبحان اللہ فیضان غریب نواز
جاری
رہے کون سنائیے
کیا دعا کے دوران بزرگان دین کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک تعالیٰ سے حاجتوں کی قبولیت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل دینی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ ڈھونڈو. قرآن پاک کے اندر ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے. ٹھیک ہے مولانا, ٹھیک ہے, تو ہاں تصدیق کرتے رہنا. بالکل کرنا چاہیے, وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے, وسیلہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلے طفیل سے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, توبہ قبول کرتا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, مدینہ مدینہ ہو گیا.
زکریا علیہ السلام نے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جہاں عبادت کیا کرتی تھی, تو ہنالک دعا زکریا ربا, زکریا علیہ السلام نے وہاں پر جا کر دعا کی. جب آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو آپ کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میری بھی اولاد کا موسم تو گزر چکا ہے اور بڑھاپا آ چکا ہے, لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہیں, ابھی ان کے وسیلے سے نہیں بلکہ وہ جس جگہ پر عبادت کرتی ہیں اس جگہ پر گویا کہ اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ ان کو اس وسیلے کی حاجت بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری تعلیمات کے لیے دیکھیے کہ وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں پر جا کر دعا کی.
اللہ تعالیٰ کا وہاں پر انعام اور اکرام تھا کہ بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ اس مقام پر عطا فرماتا ہے نا
جی. اور فرمایا ہنالک, قرآن کریم میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا, اس جگہ پر زکریا نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا.
کہتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بیت المقدس فتح کر رہے تھے, تو بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے اس مقام پہ جا کر دو رکعت نفل پڑھ کے دعا کی جہاں براق کا گھوڑا باندھا گیا تھا معراج کی رات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی اور مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک کے سفر کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے کہ اور وہاں جب براق جو سواری تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی وہ جہاں باندھی گئی تھی نا, اس مقام پر پہنچ کر دو رکعت نفل پڑھ کے دعا کی اور الحمدللہ بیت المقدس فتح ہو گئی. یہ تاریخی کتابوں میں باتیں ہیں. پھر مقام بابرکت مقام, رحمت و بھرا مقام, تو میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جانا, وہاں پر آپ کی چلا گاہ بنی ہے جہاں آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے, ریاضت کی ہے, اور ایک اولیاء کرام ایک ولی کی جناح میں پہنچ کر رب تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور وہاں اللہ کے بندوں کے لیے اپنے فیض و برکات جاری کیے اور کہتے ہوئے گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کاملا را رہنما. ہمارے لیے الحمدللہ اولیاء کرام کی زندگیوں میں, انبیاء کرام کی زندگیوں میں, صحابہ کرام کی زندگیوں میں رہنمائی موجود ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, آپ کے نام پاک کی برکتیں پاتے تھے, آپ کے مزار پور انوار کی برکتیں پاتے تھے, تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ دے کر میں رب سے مانگے.
قرآن قرآن مجید خود وہاں پر آ کر استغفار کرنے کا حکم دے رہے
کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ.
فاستغفر اللہ, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش چاہے گناہ کی. فاستغفر لہم رسول,
تمہارے لیے بھی سفارش فرمائے
تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے.
بارگاہ رسالت میں حاضری, وہاں پہنچ کر اللہ کے حضور استغفار اور محبوب کی سفارش توبہ کی تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں.
اللہ فرمایا نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در.
مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنے آپ کو در دولت پر حاضر کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, مجھ سے استغفار کرو اور حبیب بھی تمہارے لیے سفارش فرمائے بخشش چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. تو آقا میں حاضر ہو گیا ہوں, میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں, کرم ہو جائے. بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی.
ایسا اولیاء کرام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو وسیلے کے حوالے سے جیسے گفتگو چلی تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی مضمون ملتا ہے, فرمایا گیا کہ بہیم یم ترون و بہیم یرزقون, کہ یہ اولیاء ایسے ہیں کہ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارش دی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے لوگوں کو جو ہے رزق دیا جاتا ہے.
ابدالوں میں یہ کام تقسیم ہے پورا دنیا کا. اصل میں مطالعے کی کمی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہم اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیگر کتب کا مطالعہ کریں جس میں عشق اور محبت بڑھتا ہے, اللہ کی محبت بڑھتی ہے, علماء انبیاء کرام کی محبت بڑھتی ہے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت بڑھتی ہے, اولیاء کرام کی محبت بڑھتی ہے, تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مطلب کے سپرد کیا ہوا ہے. اور ان کا ایک طبقہ ہے اولیاء کرام کا ابدال, ان کے مطلب رزق ان کے ذریعے, بارش ان کے ذریعے اور بہت سارا نظام ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے. ایک اور کال دے دیں.
میرا نام آصف ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ولایت کے معاملات میں اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, وہ بہت سارے جو ہیں ان کے نظر آکام بھی نظر آتے ہیں لیکن اس کے پچھے پوچھ جو ہیں ان کی بہت ساری برائیاں اور ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے یا یہ کوئی فراڈ ہے؟ کیا حقیقت ہوگی ذرا اس کی وضاحت فرما دیں.
تھوڑی بہت اس کی وضاحت ہم نے ابھی کر دی آپ کو آپ کی کال سے پہلے, کہ دیکھیے مطلب کہ ایک شریعت کے پابند شخص کی پہچان یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں اگر آپ کے پاس بنیادی معلومات بھی ہے تو. یعنی فرائض اور واجبات کا ایک شخص پابند ہونا چاہیے, لازمی ہے فرائض واجبات کا پابند ہو, شریعت کا پابند ہو. اور جو شریعت کا پابند نہیں اگر خود کو ولی کہتا ہے تو کتاب میں لکھا ہے دھرب ہوا بھی نالے نہیں اس کو اپنی جوتیوں سے مارو, مطلب وہ عجیب و غریب آدمی ہے. صرف یہ نہیں کہ جناب وہ پانی پہ چلتا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے, تو پانی پر تو جہاز بھی چلتا ہے, پانی میں تو پانی کے اندر تو مچھلی چلتی ہے, تو مچھلی کو کیا آپ بنا لو گے آپ؟ ہوا میں تو پرندہ بھی اڑتا ہے, چیڑیا بھی ہوا میں اڑتی ہے, اتنی سی چیڑیا ہوتی ہے. اصل ہے استقامت.
اس بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا نا, کافی عرصہ آپ کے پاس رہا اور پھر کافی عرصہ گزارنے کے بعد پھر جب وہ جانے لگا تو بزرگ نے پوچھا کہ بھئی آپ جا رہے ہیں اس طرح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا تھا تاکہ میں آپ کی ولایت کو دیکھوں, آپ کی کوئی کرامت دیکھوں, لیکن میں نے اب تک آپ کے پاس اتنے سال رہا ہوں کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی, اس لیے میں جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کرامت کسے سمجھتے ہو؟ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کہ آج تک میں نے خلاف سنت کوئی کام کیا ہو, خلاف شریعت کوئی کام کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں نے ایسا تو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے, آپ کا ہی فرمان اس طرح کا موجود ہے کہ کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو, کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو تو اس کو ولی مت سمجھ لینا جب تک اس کو شریعت کا پابند نہ دیکھ لو.
شریعت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے میٹھے اسلام بھائیو.
وہ کہا جاتا ہے نا الاستقامت فوق الکرامت. لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ ایک خلاف عادت بات دیکھ لیتے ہیں نا, کوئی عجیب سی بات جس کے ہاتھ پہ دیکھ لیں, جس جو کرتا ہوا نظر آ جائے اس کو, اس کے جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کے معتقد ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا ذہن یوں بن چکا ہے کہ جو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا عوام کی عادات سے ہٹ کر کوئی کام کرے اس کے پیچھے جو ہے وہ لوگ لگا دیتے ہیں.
بات بتا دی, آپ کا کام نکلوا دیا تو کام تو بڑے بڑے افسر نکلوا دیتے بھائی,
کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہے یا
ڈاکٹر کیسا کام نکال دیتا ہے یار, تو ڈاکٹر تو دل نکال کے رکھ دیتا ہے, ڈاکٹر دل نکال کے رکھ دیتا ہے پھر سیٹ ویٹ کر کے پھر دل لگا دیتا ہے. تو آپ کبھی کسی ڈاکٹر کو, نارمل ڈاکٹر کو تو اللہ کا ولی نہیں بولتے اور نہ اس کے ہاتھ پر چومنا شروع کر دیتے آپ, اسے بھی کوئی تعویذ بھی نہیں مانگتا ڈاکٹر سے، کہے ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ دوائی کا پرچہ تو لکھ کے دیا، ایک تعویذ بھی لکھ کے دے دو نا. تو آپ مطلب اتنا سمجھ آتی ہے. پھر کرامت یعنی عادتن جو خلاف ہو، خیر کی عادت جو عادتن محال ہو، یہ کرامت ہوتی ہے کہ عادتن وہ کام نہیں ہو پاتے، نہیں ہوتے.
دوسری بات سر اس میں یہ ہے کہ کرامت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کرامت کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں. اس کو اگر دیکھا جائے کہ کرامت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر عقل کے ساتھ کرامت کا تعلق ہو تو عقل کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ جو ہے وہ پتھر میں سے اونٹ نہیں نکل کے آ جائے. عقل کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ جو ہے نا وہ ایک ڈنڈا ہے وہ سانپ بن جائے. عقل کبھی یہ تسلیم نہیں کرتی کہ ہاتھوں میں سے جو ہے وہ پانی کے چشمے جاری ہو جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے. تو یہ عقل کا کرامت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے. اگر عقل کے ترازو پر اس کو تولیں گے تو پھر تو ایک ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ کوئی بندہ سبزی فروش ہے اور وہ اپنی سبزی کو جو ہے وہ سونار کے ترازو میں تولنے لگ جاتا ہے. سونار کے ترازو میں کبھی بھی سبزی نہیں تولی جا سکتی، اسی طرح سونا جو ہے وہ سبزی والے کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا. تو اسی طرح جو ہے کرامت کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. جو اس کو عقل کے ترازو پر تولتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گمراہی ہو جاتا ہے. پھر اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رب عز و جل نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اسی نے اپنے پاک کلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور احادیث طیبہ کے اندر یہ آئی ہیں. لہٰذا اپنی عقل کے ترازو پر ہمیں کرامت کو نہیں تولنا چاہیے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ولی کی جو پہچان کی علامات ہیں ان کو ضرور دیکھیں کہ وہ پابند شرع ہو، خلاف شرع کام نہ کرنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو. جو ولی کی ایک تعریف بیان کی گئی ہے میں لگے ہاتھوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولی کی جو تعریف بیان کی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. میرات کے اندر جو لکھی ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو شریف فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اطاعت سے اللہ کا نور حاصل کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا دل معرفت الہی میں ڈوبا رہے، جب دیکھے تو دلائل قدرت میں دیکھے، جب سنے تو آیات الہیہ سے سنے، جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے، حرکت اطاعت الہی میں کرے. اس حال میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے اور وہ ولی ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. تو یہ ولایت اور کرامت کے حوالے سے جو آپ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی برکتوں کا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک دو مزید اشعار غریب نواز کے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میں ہوں سائل، میں ہوں مگتا،
صل صلو علی الحبیب، کرامت کے بارے میں.
اصل یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کا بشمول غیر مسلموں کا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دینا اور ان کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہونا، تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ عمران بھائی نے جو ہے ایک حدیث پاک سنائی تھی، تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کروں گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ انی احب فلانا، فلاں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام حاملین عرش کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان ربکم یحب فلانا فاحبوه، تمہارا رب فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی سے محبت کرو. فیجعل له القبول فی الارض، زمین میں تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات علماء کرام نے فرمائی ہے کہ ایک ہوتا ہے امر تشریعی اور ایک ہوتا ہے امر ترغیبی. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مقام درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک ہوتا حکم دینا تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تم زکات دو. اچھا ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کرتا ہے تم بھی یہ کرو. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود و سلام پڑھو. اور دوسرا اس مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. یہ امر ترغیبی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو. اور جس کو زمین میں ولایت جس کی مشہور ہوئی اس سے پہلے آسمانوں میں اس کی ولایت مشہور ہو چکی ہے. اور بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم یہاں پر اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کا اظہار بھی کرتا ہے. ہم یہاں پر چونکہ اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کو ان کرامات، بے شمار کرامات عطا فرمائی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت میں نے ملفوظات میں پڑھی تھی، بہت ہی پیاری. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بد اس کو غیر مسلم کو دیکھا، اس کے پورے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور وہ خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر جو ہے وہ لوٹے لگا رہا تھا، کہتا خواجہ آگن لگی ہے، خواجہ آگن لگی ہے، خواجہ جسم میں جلن ہو رہی ہے، جلن ہو رہی. تھا غیر مسلم وہ. تو آج بھی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جہاں لاکھوں مسلمان وہاں پر حاضری دیتے ہیں، غیر مسلم بھی وہاں پر حاضری دیتے ہیں. ان کا بھی اعتقاد یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ برکتیں ملتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس کے جسم پر جو ہے وہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور جلن سے اس کا جسم جل رہا تھا اس کی وجہ سے، اور وہ خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر جو ہے وہ وہاں پر لوٹے لگا رہا تھا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں اگلے دن گیا، اگلے دن میں نے دیکھا اس کا پورا جسم صحیح ہو چکا تھا.
اسی طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کرامات ہیں ان کے مریدین کو دیکھا جائے تو ان کی بھی کرامات کافی مشہور ہیں. جیسے کہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی پشت در پشت ہو کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ کر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، فنا اور بقا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب یہ دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو جو شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے گا تو اس سے یہ سوال پوچھ لینا، وہ تمہیں یہ بتا دے گا. چنانچہ وہ جو مرید ہوتے ہیں جن کو جواب دیا جاتا ہے وہ انتظار کرتے ہیں. جب خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور آ کر نماز جنازہ پڑھا کر واپس جانے لگتا ہے. تو یہ مرید ان کو روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت میرے پیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو جنازہ پڑھائیں گے تو ان سے پوچھ لینا کہ بقا اور فنا کیا چیز ہے. تو آپ نے اپنے چہرے سے جب پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہیں. پھر آپ نے جواب یہ دیا کہ دیکھو یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. اب یہ جو کرامت ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ان کے پیر جو تھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، اور یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. یعنی ان کے پیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. تو جب مرید کی یہ شان ہے تو پھر جو ان کے دادا پیر بنتے ہیں پردادا پیر بنتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کرامت کیسی ہوگی اور ان کی شان کیسی ہوگی؟
ایک بات سامنے آئی نا کہ مرید بننا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے سے ہی پیر اور مرید کا رشتہ جو تھا، وہ سلسلہ جو تھا، وہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ صدیوں پرانا ہے. اور تقریباً آپ کو اولیاء کرام کی جو زندگی ملے گی وہ کسی نہ کسی کے مرید ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے پیر ہیں. جیسے ابھی یہ آپ نے سلسلہ سنا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خواجہ بختیار کاکی، ان کے مرید حضرت فرید الدین گنج شکر، اور ان کے مرید حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یوں رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یہ پورا ایک اولیاء کرام کا طریقت کا سلسلہ ہے. اور میں دوبارہ عرض کر دوں کہ کوئی ولی بھی جاہل نہیں ہوتا. یہ جن اولیاء کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اور ان میں کئی درس و تدریس کے مراحل سے گزرا کرتے تھے، عالم ہوتے تھے، پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور بہت کچھ ایسے ان کا انداز ہوتا تھا، نمازیں، عبادات، ان کی تلاوت، ان کا کم کھانا، ان کا کم سونا، ان کا کم بولنا، ان کی ضرورت کے مطابق سارے معاملات کا ہونا، ان کا زہد اختیار کرنا، مال سے بے رغبتی اختیار کرنا، دولت سے دور رہنا، دنیا سے دور رہنا، دنیا داروں سے دور رہنا، یہ سب ان کے اوصاف کا ایک حصہ ہوتا ہے. درہم و دینار کے جال میں یہ پھنستے نہیں ہیں، بلکہ جو درہم و دینار و مال و دولت کے جال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کو نکالتے ہیں. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے پیر صاحب کے بارے میں عرض کروں کہ باقاعدہ میں جانتا ہوں کہ کئی ایسے امیر سنت کے مریدین ہیں جو اچھے خاصے مالدار اور ان کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر جب یہ کوئی اپنا نیا کام کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ان کی ہمت نہیں ہوتی امیر علیہ سنت سے کہنے کی کہ میں نے کوئی نئی دکان کھولی ہے، نیا کاروبار کھولا ہے، نئے ملک میں کام شروع کیا ہے، تو آپ یوں کر دیں. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کے اور اپنے بزنس کے بڑھنے کی جو بات کریں گے تو نتیجتاً ہمیں یہی مدنی پھول ملیں گے کہ کتنا مال جمع کرو گے، آخر دنیا سے تم کو جانا نہیں ہے، کتنی دولت جمع کرو گے. تو یہ دولت جمع کرنے کے حوالے سے امیر سنت کے مدنی پھول، دنیا کی محبت سے دور رہنے کے مدنی پھول، تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے. اعلی حضرت کی کتابوں میں بھی آپ کو یہی ملے گا، ان کی سیرت میں بھی یہی ملے گا، اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہمیں ملیں گے، علماء ربانیین ملیں گے، یہ مال، دولت، دنیا، ان تمام چیزوں سے دور رہتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھ، میرے پڑھا کتاب میں، شاید سب سنابل شریف میں مجھے یاد پڑتا کہ پڑھا تھا، کہ ایک بزرگ بہت زیادہ مال اور دولت اور دنیا کے مذمت میں بیان فرمائے کرتے تھے. اچھا ان بیان تو کرتے تھے، مال اور دولت اور دنیا کے مذمت میں بیان، کیفیت یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ حضور آپ مال اور دولت کے مذمت میں بیان تو کرتے ہیں کہ مال دولت سے بچنا چاہیے، دنیا کی محبت سے بچنا چاہیے، مگر آپ کا حال یہ ہے کہ جو گھوڑے کی رکابیں ہیں جس میں آپ گھوڑے پر چڑھتے ہوئے جس میں آپ پاؤں ڈالتے ہیں، پینڈل جو ہوتے ہیں، جو گھوڑے کی رکاب ہے وہ سونے کی، جو آپ نے خیمہ گاڑا ہے تو خیمے کی جو میخیں ہیں وہ بھی سونے کی ہیں آپ کی. تو آپ مال، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سونے کی میخیں زمین میں گاڑی ہیں، اپنے دل میں نہیں گاڑی. اور پھر وہ ایک شعر آگے ایک لکھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو لوگ، ایک شعر لکھا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تو لوگوں میں مگر تنہا ہوتے ہیں. تو مال اور دولت ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سونے کی اشرفیاں یہ اپنے ہاتھوں سے اڑاتے تھے، ان کے پاس سونے کی اشرفی اڑانا جیسے کہ سونے کی اشرفیاں، یوں کر کے فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو بنو امیہ مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، یعنی وقت کے خلفاء مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتے، یعنی مجھ سے مطلب کہ اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ایسا نہ تھا فتوا لے لیتے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو یہ اولیاء کرام جو تھے جن کے پاس مال و دولت تھا، جن اولیاء کرام کے پاس مال و دولت تھا، تو یہ مال و دولت کے پیچھے نہیں تھے. سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال و دولت تھا، ان کے تو مال کے ذرے کا ذرہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، ہماری بخشش کا سامان کر دے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال و دولت تھا، اور بھی صحابہ کرام کے پاس مال و دولت تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال و دولت تھا، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ ان کا باغ ایسا تھا کہ وہ باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو باغ اتنا مطلب کہ وہ بھرا ہوا تھا کہ ایک پرندہ باغ کے اندر آیا اور گم ہو گیا، تو نماز میں وہ مطلب اس غور میں چلے گئے کہ باغ کتنا مطلب کہ وہ بھرا ہوا ہے کہ پرندہ گم ہو گیا، تو اس میں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ رکعت کون سی تھی، اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، تو بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ میری نماز میں خلل آیا، اس باغ کی وجہ سے میں یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. ہاں بھائی کرتے صدقہ بینک بیلنس سارا، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں تو ہماری عبادت اور ریاضتوں کے اندر تو رکاوٹ بنتی ہیں. تو ایک کاش ہم سچے اور ستھرے ہو جائیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کو نکالنا ہے، ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں نکالنا ہے، اور ظاہر بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن انسان کا باطن ستھرا ہونا چاہیے، باطن صاف ہونا چاہیے. اگر کوئی مال و دولت یا کوئی مطلب اس طرح کے آپس اس کے اطراف میں کوئی ایسی چیز ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں مال و دولت کی محبت بھی ہوگی، اور جس کے اور بعد وقت غریب بن کر رہتا ہے مگر مال و دولت کا حریص ہوتا ہے، مال و دولت کا لالچی ہوتا ہے، بتاتا نہیں ہے کہ مجھے مال و دولت کی لالچ ہے، رہے گا ایسا ہی حقیر فقیر بن کر، مگر اندر میں سارا ایسا خزانہ بھر کے رکھا ہوگا، وہ پورا سرا بھکاری ہے نا، پورا سا بھکاری. رسالہ پڑھیں امیر علیہ سنت کا، ایسی عبرت ہے اس کے اندر، ایسا مال و دنیا کی دولت کا حریص.
دنیا پاس ہونا تو برا نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں ہونا
برا ہے.
اور مثال دیتا ہے سب کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے.
تو یہ اس کی پہچ ہونی چاہیے، اور بعض خالی اپنے مطلب اپنے آپ کو ستھرا بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے یہ بھی غلط ہے. اپنے آپ کو قصوروار، اپنے آپ کو گناہگار تصور کر لینے میں، مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے، ندامت بھی ملتی ہے، افسوس کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور ہم ہیں مطلب پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نکال دے، پیسہ جیب میں نہ ہو، پھر دیکھتے کیسی گھبراہٹ اور کیسی منجھاٹ آتی ہے، مزہ نہیں آتا. نیکی نہیں ہوئی ہوتی پورے دن میں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، مگر ایک روپے کا کاروبار نہ ہو، ایک روپے کا نفع نہ ہو، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. غیبتوں سے ہماری نیکیاں مائنس ہو گئیں، چگلیوں سے نیکیاں مائنس ہو گئیں، گناہوں سے نیکیاں کٹ گئیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتا. ایک بار سیلری میں کٹوتی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. 100 روپے 200 روپے کٹ جاتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے. 100 200 روپے 1000 روپے کٹنے سے کیا گھبراہٹ ہو گئی ہم کو؟ ہماری مطلب کہ پرائز لیس نیکیاں کٹ گئیں، پرائز لیس نیکیاں چلی گئیں. کسی کو کوئی پیسہ چلا جاتا ہے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. آپ جس کی قیمت کرتے ہو اس کے نام امان میں اپنی نیکیاں داخل کروا رہے ہو، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی کہ میری نیکیاں جا رہی ہیں اور اتنی برائیاں اتنے گناہ میں مجھ سے ہو رہے ہیں، یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی. تو یہ مطلب کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مال و دولت اور دنیا کی محبت سے بچنے کی عادت ہے. دنیا نہ کبھی کسی کی ہوئی ہے. دو بھائی جائیداد کے لڑ رہے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، دو بھائی جائیداد کے لیے لڑ رہے تھے، جائیداد کی لڑائی ہو گئی، یہ میرا یا تیرا، یہ میرا یا تیرا. یہ جس جگہ لڑ رہا تھا اس جگہ کی دیوار کی اینٹ میں سے ایک آواز آئی، جیسے کہ کمرے میں لڑ رہے ہیں، اس کمرے میں جو دیوار بنی اس دیوار کی اینٹ سے آواز آئی کہ، اور یہ واقعہ سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ کیوں لڑتے ہو دولت کے لیے، مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں بادشاہ تھا. وہ اینٹ سے آواز آئی، میں بادشاہ تھا، جب میرا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اٹھا کر مجھے دفن کر دیا، میرا لاشا ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، قبر کھود دی گئی، میری مٹی بھی اس میں سے نکال لی گئی، میری مٹی ریت بنی، ریت سے گارا بنا، گارے سے اینٹ بنی، اور اینٹ بنا کر میں آج یہاں پتھر اینٹ بن کر میں اس محل کی دیوار پہ لگا ہوا ہوں. میری اوقات سمجھو کہ میں کہاں تھا نہ کہاں پہنچا ہوں. یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ آج جائیدادوں کے لیے لڑتے ہیں، دولت کے لیے لڑتے ہیں، اپنی سگی بہن کا ورثہ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں. ایسا عجیب و غریب حال ہے، مطلب دیکھ کوئی دیکھتا نہیں، کہ جو پتہ نہیں ہے خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے. اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے دنیا، یہ جو جن اولیاء کرام کو ہم تذکرہ کرتے ہیں میٹھے اسلام بھائیو، یہ دنیا کی محبت سے دور تھے، اور بعض واقعی مطلب کہ بہت زیادہ ہمیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا بتاتے ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، ایسے کئی کالے بابے آپ کو ملیں گے، جھوٹے عامل ملیں گے، آپ بولو گے ایک روپیہ نہیں لیتا، ایک روپیہ نہیں لیتا تو مٹی کھاتا ہے سون، کیا ہوا کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، ایک روپیہ نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا بھائی، وہ بابا کچھ بھی نہیں لیتا، خالی بولتا ارے نہیں، کام ہو گیا بس ہو گیا نا، ارے نہیں نہیں اتنے روپے کی کیا ضرورت ہے، نہ چلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اب آپ کو بتا دیا نا کہ میں رکھ لیتا ہوں، نہ نا تو بعض لوٹتے ہیں، میں لوٹنے والوں کی اور خراب کرنے والوں کی متعلق عرض کر رہا ہوں، کہ جو آپ کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کا چین برباد کرتے ہیں، آپ کا سکون برباد کرتے ہیں، بہت کچھ مسائل کرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر، کہ لباس خضر میں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، کہ رہنما بنتے ہیں لیکن ہوتے لٹے رہے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر، شریعت کا پابند ہو، طریقت کا پابند ہو، نمازوں کا پابند ہو، عبادت کرتا ہو، سنتوں پر عمل کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، بے پردگی سے بچتا ہو، بد نگاہیوں سے بچتا ہو، پتہ نہیں کتنے اب حرام اور ناجائز گناہوں کی فہرست تو ہمیں کچھ تو اندازہ ہوگا، اعلان یا گناہ کے بارے میں کچھ تو اندازہ ہوگا، اس تمام چیزوں کی ایک کاش ہمیں تمیز آئے، اور اللہ کے ولی کی پہچان جو لکھی گئی حدیث میں، کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی ایسی صحبت نصیب ہو کہ مدینہ مدینہ ہو جائے، اور کسی اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے، صحیح معنوں میں نگاہ پڑ جائے، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔